بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائیں اس سلسلے کا درس نمبر 1090، سورہ یوسف آیت نمبر 50، 51، 52، 53.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك، بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لے آؤ. قصہ وہاں تک ہوا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر پوچھی، لوگوں نے بتایا یہ سب بوکس خواب ہیں، کوئی اس کی تعبیر وغیرہ نہیں ہے، اس لیے ایسی تعبیر آپ ہم سے پوچھئے بھی نہیں. تو اس موقع پر دو آدمیوں میں سے ایک شخص جو جیل میں نجات پا گیا تھا، ساقی، وہ وہاں موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ یوسف نے ہم سے کہا تھا کہ اپنے آقا سے ہمارا تذکرہ کرنا، ہم بھول گئے، اور وہ بہترین خواب کی تعبیر جاننے والا ہے. تو اس نے فوراً یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں اجازت دیجئے، ایک شخص ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتائے گا. بادشاہ نے اجازت دی. اب وہ گئے اور جا کر تعبیر پوچھی اور پوری معلومات لے کر بادشاہ کے پاس جب آ کر بتایا، تب بادشاہ یہ بات کہتا ہے. بادشاہ نے کہا، وقال الملک ائتونی بہ، اسے تم میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف کو ہمارے پاس لے آؤ، وہاں جیل سے نکال کر لے آؤ جلدی سے. فلما جاءه الرسول، جب بلانے والا ان کے پاس آیا، قاصد جب ان یوسف کے پاس آیا، قال، یوسف نے فرمایا، ارجع الی ربک، جائیے اپنے آقا کے پاس واپس، فاسألہ، اور اس سے یہ کہیے، ما بال النسوة، ان عورتوں کا کیا قصہ ہوا، ان عورتوں کا کیا واقعہ ہوا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا. پہلے اس واقعے کی تصریح کیجئے، صفائی کیجئے، ایسا کیوں ہوا تھا، کیوں، کیا وجہ اور اسباب تھی اس کے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور جس کے بعد ہم کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا تھا. اس کی صفائی ہو جائے تب ہم اندر آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئیں گے. آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا نہیں، چھوٹے سے چھوٹے کی بھی بات ماننی پڑتی ہے. قید خانے کا ان کے نزدیک قصوروار اندر کو پڑا ہوا شخص، لیکن بادشاہ کو دھمکی دے رہا ہے، ہم نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارے مسئلے کو آپ حل نہ کریں، اور وہ کیا واقعہ ہے اس کی صفائی ہو جائے، کیونکہ ان کو مجرم قرار دے کر اندر ڈال دیا گیا تھا، اور ان پر تہمت لگائی گئی تھی کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے ساتھ غلط کام میں ملوث تھا، اس لیے ان کو اندر کر دیا گیا تھا. یہ اتنا بڑا ٹائٹل ان کے اوپر جو ہے لگا ہوا تھا تہمت کا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری تہمت جب تک صاف نہ ہو اور لوگوں کے سامنے دو دو چار کی طرح ہم بری نہ ہوں اس وقت ہم جیل خانے سے واپس نہیں آئیں گے. چنانچہ کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، اپنے آقا سے کہہ دو کہ وہ پہلے وہ واقعے کو یاد کر لیں اور اس قصے کو صراحتاً سامنے لا کر دکھا دیں اور اس کی وجہ معلوم کر لیں کہ کن بنیادوں پر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا. آپ کو یاد ہے چھری دے کر پھل وغیرہ لگا کر امیر زادیوں کو اور مصر کی بہت بڑی عورتوں کو جمع کیا تھا زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اپنے الزام کو دور کرانے کے لیے. اور یوسف کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آرڈر دیا کہ یوسف ادھر آ جاؤ، اور ہاتھ میں چھری ہے اور دوسرے ہاتھ میں پھل ہے، کھانے کے بہت سے آئٹم موجود ہیں. اب اسی وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے گزرتے ہیں تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے. مارے اس جمال کو دیکھ کر کہ کیا حسن اور خوبصورتی ہے اس انسان کے اندر، کہ یا اللہ یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے، اور ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. اور زلیخا نے یہ ثابت کر کے دکھلایا کہ تم ایک لہجے کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکے، اس کے جمال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم تڑپ اٹھے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. ہم تو رات دن اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ جواب دیا ہے اس نے، یہ دعوتی نظام قائم کر کے گھر کے اندر کھانے کی دعوت امیرزادیوں کو اور اپنے مصر کی شریف زادیوں کو بلا کر یہ سبق دیا اس نے. پھر اسی تہمت کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ قید خانے کی سزا لگی تھی. اب وہ صفائی چاہتے ہیں. ان ربی بقیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے. ان عورتوں نے کیا کیا مکاری کی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب واقفیت ہے، اس لیے اس کی پہلی وضاحت ہو جائے. اب ظاہر ہے بادشاہ مشتاق ہوا ہے اور بادشاہ کو ان کو دیکھنے کا بھی شوق ہوا ہے کہ آخر یہ کون شخص ہے اتنا زبردست کہ جس کے حسن کا عالم یہ اور جس کے اوپر ایسی بلا وجہ کی تہمت لگا کر اس کو مدت ہو گئی، سرایا گیا ہے قید خانے میں لے جا کر. تو فوراً اس نے ساری عورتوں کو جمع کیا، بادشاہ تھا، ایک منٹ میں آرڈر دے دیا، ساری کی ساری جمع ہو گئیں. اور جمع ہونے کے بعد بادشاہ نے پوچھا ان عورتوں سے، قال ما حکمکن، بتاؤ تمہارا کیا وہ قصہ ہے، کیا وہ تمہاری حالت ہے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جبکہ تم نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کے جی میں، اس کی ذات کے ساتھ تم نے یوسف کو بدکاری کے لیے پھسلایا تھا، غلط کاری کے لیے پھسلایا تھا. وہ کیا واقعہ ہے بتائیے، کیوں ایسا کیا تھا اور کیا واقعہ پیش آیا ایسا؟ تو واقعہ سامنے آیا. اب واقعہ سامنے آنے کے بعد انہوں نے پھر یہ ساتھ میں جملہ کہا، قلنا، ان امیرزادیوں نے، ان عورتوں نے یہ کہا، حاشا للہ، حاشا کاللہ. یہ کلمہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے. اوہ کیا بات آپ کہتے ہیں امیر آقا، یہ وہ مرد ہے کہ جس سے کبھی پھولے سے بھی غلط کاری کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس موقع پر یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے، حاشا للہ، حاشا کاللہ، کبھی نہیں ہو سکتا. کیسی آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ یا زلیخا کے ساتھ غلط کاری کی تھی؟ ما علمنا علیہ من سو، ہمیں تو اس شخص سے کبھی کسی برائی کا علم بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں وہ بڑا پاک شخص ہے، صاف ستھرا شخص ہے، اس نے کسی طرح کا کوئی فحش اور کوئی برائی اپنے سر پر نہیں لائے، اپنے اوپر نہیں لائی ہے. قالت امرأة العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے اس وقت کہا، الان، اب وہ وقت آ گیا ہے، حس حصل حق، حق کھل کر رہ گیا، حق صاف ہو گیا، سچی بات صاف صاف ہو گئی. انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اپنی ذات کے لیے پھسلایا تھا. اب یہ پھر وضاحت کر رہی ہے، وہ بری ہے، یوسف صاف ستھرے ہیں، یوسف پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، کبھی اس نے فحش اور غلط کاری کی سوچ بھی سوچی نہیں تھی. انا راوتہ، اب بات صاف نہ کی، اس کو چارہ کیا تھا، ساری امیرزادیاں ایک لفظ ایک ساتھ بول اٹھی کہ اللہ حاشا وکاللہ کبھی یہ شخص برائی جانتا ہی نہیں ہے، برائی کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ شخص ایسا نیکبخت شخص ہے. پھر اس کے اوپر کیا الزام لگایا گیا، کیسے تہمت لگائی گئی اور کیسے اس کو اندر کر دیا گیا. اب سب کیسے کیسے کہہ رہے ہیں، جس وقت کرنا تھا سب بیوقوف بنا کر ملی بھگت کر کے کیا، اور اب کہہ رہے ہیں کیسے کیسے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یوسف بالکل بری تھے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرہ برابر غلط کاری نہیں کی تھی. جب اس نے دیکھا، زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ اب معاملہ صاف ستھرا ہو چکا ہے، تو اس نے کھل کر اعلان کیا کہ حق واضح ہو چکا، میں نے اس کو اس کے جی میں پھسلایا تھا، میں نے اس کو غلط کاری کی دعوت دی تھی اور ساری ترکیبیں کی تھیں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے، وہ جھوٹا نہیں. اب دیکھیں کتنی مرتبہ سچائی ثابت ہو رہی، یاد ہے آپ کو؟ یہ کم سے کم تیسری مرتبہ کا واقعہ ہے جس پر ان کی صداقت اور سچائی ثابت ہو رہی ہے کھل کر. ایک مرتبہ تو وہیں جس وقت دونوں بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں، سات کمرے ہیں، سات قفل اور تالے پڑے ہوئے ہیں، اور بھاگے جا رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے آخری دروازے پر جب پہنچے ہیں تو آقا ملتا ہے. اوہ یہ کیا ہو رہا ہے، یوسف بھاگ رہے ہیں، زلیخا ان کی بیوی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی. زلیخا نے فوراً الزام لگایا، بتائیے یہ کیا سزا ہے اس مجرم کی جو آپ کی عورت کے ساتھ، آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط کاری کرنا چاہے، یہ کیا کہ جواب دیں گے. چنانچہ اس موقع پر اللہ نے صفائی کرائی، وشہید شاہد من اہلیہ، زلیخا کے خاندان کے ایک گواہ گواہی دینے والے نے گواہی دی تھی. اب وہ گواہی دینے والا ان کا چچیرا بھائی تھا جو بڑا حکیم سمجھدار بہت ہوشمند تھا، جس نے فیصلہ کیا تھا دیکھو اس کے کرتے کو دیکھو، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم، زلیخا پاک، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف پاک، زلیخا مجرم، کیونکہ زلیخا پیچھے دوڑتے ہوئے اس کو کھینچا ہوگا اس لیے کرتا پھٹ گیا. یا اس شیرخوار بچہ، شیرخوار بچے نے گواہی دی تھی جو ابھی مہد کے اندر گہوارے کے اندر آرام کر رہا تھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی اور وہ بول پڑا. جیسا بھی وہاں بھی صفائی، یہاں بھی صفائی. پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا، وما ابرئ نفسی، یہ ذلک لیعلم انی لم اقنہ بالغیب، یہ کام ہم نے اس لیے کرایا ہے کہ مجھے یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے غیب میں پردے میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی ہے، آڑ میں جا کر چھپ کر چھپائے ہوئے میں نے کسی عورت کے ساتھ غلط کاری نہیں کی ہے، یہ بات معلوم ہو جائے لوگوں کو اور بادشاہ سلامت کو، اس لیے میں نے یہ سب معاملہ کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ خائن اور خیانت کرنے والے لوگوں کے مکاری کو کامیاب نہیں کرتا ہے، راہ نہیں دکھاتا ہے. وہ خیانت کرنے والے ایک نہ ایک دن ڈوب جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن ان کا راز فاش ہو جاتا ہے جو خیانت پر اترتا ہے، اور وہ بری سب اس کی برات ثابت ہو کر رہتی ہے، وہ پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پاکی کا اظہار کرا کر رہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آدمی خواب دیکھنے پر آیا ہو، اس کو یاد آ گیا وہی ساتھی جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں بادشاہ کو شراب نچوڑ کر دے رہا ہوں، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم بادشاہ کے پاس دوبارہ اس کام کے لیے جاؤ گے، پلانے کا نیچو انگور کا رس نکال کر پلانے وغیرہ کے کام تمہارے ذمے پھر واپس آ جائے گا. اور دوسرے نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے نوچ کر کھا رہے ہیں، تو یہ کہا تھا، اس کی تعبیر بتائی تھی کہ تمہارے اوپر تم کو سولی کی سزا دی جائے گی، پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور لٹکایا جائے گا، اور لٹکانے کے بعد تمہاری ناش کے اوپر آ کر پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے. اور ویسے ہی ہوا، اور اس کو جاتے وقت بتایا تھا کہ دیکھو ہمارا تذکرہ کرنا، وہ بھول گیا، اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ تم بندے سے سہارا لیتے ہو. چنانچہ بندے کو بھلا دیا اور ادھر یوسف کو اور سزا دی، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا، کہ تم کو عرض و معروض کرنا تھا تو ہم سے کرنا تھا، براہ راست کیوں نہیں کیا، لوگوں کے ذریعے سے کیوں کرایا؟ اپنے آقا کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، میں معصوم اور بے گناہ سر رہا ہوں جیل خانے میں، اس کی ضرورت کیا تھی کہ تم کو درمیان میں واسطہ پڑا؟ واسطے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سے براہ راست نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس پر اللہ نے اور ان کو کچھ دن قید خانے میں لگا دیا. اس سے ہم کو سبق ملا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی انسان کو سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست ادعونی استجب لک، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے سے سوال کرو. کسی کو کہنے کی اور کسی سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے تھرو اللہ سے مانگنا ہے، یہ تھرو رو کچھ نہیں ہے، براہ راست حق تعالیٰ سے مانگنا ہے. اب جو یوسف علیہ السلام والسلام کے پاس وہ بادشاہ کا خواب لے کر آیا کہ بادشاہ نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، سات موٹی گائیں ہیں فربا اور سات دبلی گائیں ہیں، سات دبلی گائیں سات فربا گائےوں کو کھا رہی ہیں، اور سات ہری بھری بالیاں ہیں اور سات سوکھی بالیاں ہیں، سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو ختم کر رہی ہیں. بتائیے کیا ہے یہ خواب؟ کیا ہے وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ سب بوکس خواب ہے، کچھ نہیں، بلا وجہ کا خواب. اب یوسف کے پاس وہ دوڑے دوڑے آیا، اس کو یاد آیا. اب اس نے کہا کہ ایک شخص نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، بتائیے کیا تعبیر ہے. یوسف علیہ السلام نے نخرے نہیں کیا وہاں، ارے ابھی ہماری ضرورت پڑی تم کو، ہمارے پاس آئے ہو، یہ سب کچھ نہیں کہا. اس پر اتنا پیسہ چاہیے، یہ نہیں کہا. اور نہ ان کو اپنے احسان یاد دلایا، تم کو یاد ہے تم اندر سر رہے تھے، تم نے خواب دیکھا تھا، ہم نے تمہارے اوپر مہربانی کی تھی، یاد ہے تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے تم کو ہم بتاتے تھے کیا کھانا آئے گا، یاد ہے؟ یہ کچھ نہیں کہا. اس نے ایک چیز پوچھی تھی، یوسف نے تین چیز دے دی. اس کو کہتے ہیں احسان، اس کو کہتے ہیں اکرام، اس کو کہتے ہیں سامنے والے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا، نچھاور کرنا، اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، کوئی ایک چیز مانگے آپ دو تین چیز دیجئے. یوسف کے پاس آ کر اس نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، یوسف نے تین چیزیں دی. کل آپ نے دیکھا ہے تین چیزیں دی، ایک تو تعبیر دیا، ایک تدبیر دیا، ایک تفسیر دیا. ایک تعبیر دی، خواب کی یہ تعبیر ہے، اور دوسرے تدبیر دی کہ اس کو ایسے موقع پر ایسے ایسے استعمال کرنا چاہیے. پوری تدبیر آپ کو یاد ہے، کل بتائی گئی ہے کیا تدبیر ہے، آپ بھی یاد رکھیے ایسی تدبیریں. موقع آتا ہے اور آپ کو گھریلو زندگی میں یہ سب تدبیریں کام آئیں گی، یاد رکھیے. اگر سمجھا ہے، نہیں سمجھا ہے تو ایسی تدبیر کیا کہتا ہے، کہاں تھا ہم نے سنا ہے وہاں گئے، یہ صحیح ہونا چاہیے. آپ یاد رکھیے اس کو، اور ان تدبیروں کو اپنے ضرورت کے موقع پر استعمال کیجیے. اور تیسرے تفسیر، بشارہ سنائی تھی، خواب کی بات ختم ہو گئی، ایک اپنی طرف سے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو سمجھایا تھا، وہ یہ تھا. پہلے خواب کی تعبیر بتائی کہ سات گائیں ہیں، سات سال آئیے، اور سات دبلی گائیں موٹی گائےوں کو فربا گائےوں کو کھا رہی ہیں، عہد کے سات سال آئیں گے اور خوب فراوانی کے سات سال آئیں گے. یہ فراوانی کے سال کے بعد جو وہ سال عہد کا سال آئے گا، اس قحط کے سال کو بچانے کے لیے تدبیر بتائی کہ جو بالیوں میں پیدا ہو اناج، پورا کا پورا مت نکالنا، پورا بالیوں سے نکالو گے کیڑے لگ جائیں گے اور مال پورا خراب ہو جائے گا، اس لیے جتنا کھانے کی تم کو ضرورت ہے اسی میں سے اتنا لے لینا، بچا بچا کر ضرورت کے تحت، جیسے تم کو ضرورت ہے اتنا اس میں سے نکالنا بالیوں سے، اور باقی بالیوں ہی میں رہنے دینا، نہ نکالنا. پھر اس کے بعد تم کو جا ضرورت ہو اس میں سے لینا، لیکن کچھ مقدار اس میں اور چھوڑنا رہنے کہ تاکہ آئندہ سال آپ ان بالیوں کے دانوں سے اناج تیار کریں. اس طرح سے سسٹم بھی بتا دیا، بہت احتیاط سے گاڑی چلانا. وہ سات سال آپ کے اس طرح سے گزریں گے کہ گزشتہ سال جو فراوانی میں مال تیار ہوا تھا وہ مال آپ کا یہاں استعمال ہو، اور ضرورت کے تحت آپ استعمال کرتے جائیں گے، آپ قحط سے نہیں مریں گے. یہ تدبیر بتا دی، تعبیر ہوئی، تدبیر ہوئی، اور ایک تفسیر. الگ سے اسپیشل ایک بات بتایا. اور سنو، ایک سات سال قحط، سات سال فراوانی، سات سال کا قحط، اور ایک سال خوب بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی. اس میں خواب کی تعبیر میں نہیں ہے، یہ اسپیشل الگ سے ایک چیز انہوں نے بتائی ہے. اب یہ ظاہر ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہی کے ذریعے سے بتایا، خوب بارش ہوگی، اناج بھی خوب پیدا ہوگا اور پھل فروٹ بہت خوب پیدا ہوں گے، اور اس میں انگور اور رس بھری چیزیں خوب نچوڑی جائیں گی اور خوب اس کے وہ پیالے پیے جائیں گے، اور اس کا اللہ تعالی کی طرف سے خوب نظام اور بندوبست ہوگا. یہ تبشیر ہے، بشارت. تب اس موقع پر انہوں نے کہا جائیے واپس اپنے آقا سے پوچھئے کیا قصہ ہے یہ. اب یہ نخرے یہاں کیوں کیا، وہاں سب نخرے نہیں کیا تھا نا؟ یہ ہے آپ کے ساتھ ہمارا سوال، یہاں کیوں نخرے کر رہے ہیں؟ ارے جس وقت وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آ رہا ہے تو اس کو بلا کسی جھجک کے اور بغیر کسی تردد کے خواب کی تعبیر، بشارت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تدبیر، آئیڈیا سب بتا رہے ہیں، ایک پیسہ نہیں لے رہے ہیں، اور یہاں آپ کو بلا رہے ہیں. بادشاہ صاحب بہت اشتیاق رکھتے ہیں، بہت شوقین ہیں آپ سے ملاقات کی، آپ کو بلا رہے ہیں. نہیں آئیں گے، جائیے بادشاہ سے کہیے پہلے اس قصے کو صاف کریں. یہاں نخرے کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں نخرے کرنا تھا وہاں تو نخرے نہیں کیا، اور یہاں نخرے کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو اعزاز ہے، جلد سے وہاں سے قید خانے سے نکل رہے ہیں اور بڑے عزت کے ساتھ بادشاہ کا بلاوا ہے، پھر کیوں یہاں نہیں جا رہے ہیں؟ اصل بات یہ تھی کہ یہاں ان کے بدن پر اور ان کے پیشانی پر دھبا لگایا گیا تھا، زبردستی کا دھبا. کیا؟ کہ زلیخا کے ساتھ اس نے غلط کاری کی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو اس تہمت سے بری کرانے کے لیے ان کو جیل خانے بھیجا گیا تھا، تاکہ بات آئی گئی یہ بھی ہو جائے اور لوگ بھول بھی جائیں، اور اس کی اس کے غلط کاری کی سزا بھی ان کو لاحق ہو جائے. اس لیے ان کو بھیجا تھا. تو انہوں نے اپنی صفائی چاہی، جب تک میری صفائی نہیں ہوگی میں نہیں آؤں گا، مجھے میری صفائی کیجیے، میں نے کیا قصور کیا ہے، کیوں مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا؟ مان لیجیے یہ چلے بھی جاتے تو کل کو کوئی اور فتنہ خور، یاد رکھیے پوائنٹ، کل کو معاشرے کے اندر فتنے خور اور مکار ایسے ہوں گے کہ بادشاہ سلامت نے ان کو ایسے ہی رہا کیا تھا، ان کا جرم باقی تھا. ایک سوچا چھوڑ دیا تو گئی ان کی عزت، خاک میں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ پھر وہی بات دوہرا دی جائے گی، ارے بادشاہ کو جب ضرورت تھی تو بادشاہ نے بلایا تھا، اس لیے یہ بری نہیں ہے، یہ مجرم ہے. اب جاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر جو عزت تھی وہ ساری کی ساری عزت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے انہوں نے چاہا تیری صفائی ہو پھر آئے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے.